صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درهمی خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن اے مجاہد اس مشینی دور میں انسان بن زندگی جو چاہتا ہے تو پے کرے قرآن بن گرامی قدر معزز حاضرین بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں اور میری قابل قدر اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں ایک جمعہ کی غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے جمعہ کے موقع پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ پشاور اور چنیوٹ میں کتاب اللہ قرآن مجید کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی پورے ملک میں کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ سوائے سپاہ صحابہ نے کسی اور جماعت نے اس پر احتجاج کرنے کی کوشش نہیں کی اس دور میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی ریت کچھ عجیب انداز اختیار کر چکی ہے کہ اگر ایک اچھا کام کوئی جماعت کرتی ہے تو دوسری جماعت وہ اچھا کام کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ یہ کام فلاں جماعت کر رہی ہے اگر ہم کریں گے تو فلاں جماعت کو کریڈٹ مل جائے گا خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ سپاہ صحابہ نے یا اللہ مدد اس نعرے کو اس جیس اور مسلمان کی اس حقیقی اور سچی پکار کو اس طرح عام کر دیا ہے کہ قریباً قریباً ملک پاکستان کی 80% گاڑیوں پر آپ کو یا اللہ مدد کا سپیکر نظر آئے گا اور حقیقت واقعہ بھی یہی ہے قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ ہر نماز میں جب تک مسلمان کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر یہ نہیں کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی چونکہ مسلمانوں میں ہندوؤں عیسائیوں مجوسیوں اور اسی طرح غیر مسلم مذاہب کو دیکھ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے کی عادت غیر اللہ کے آگے جھکنے کا طریقہ اور غیر اللہ کی طرح مورتیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر نفع اور نقصان کے مطالبے اور غیر اللہ کے سامنے جا کر مصائب اور پریشانیوں کو بیان کر کے ان کی مدد اور ان کی نصرت چاہنے کی کوشش کرنا، یہ وہ بہت بڑی بیماری ہے کہ جسے قرآن مجید شرک کے نام سے یاد کرتا ہے اور واضح طور پر اللہ اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کوئی چیز پیدا کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے، وہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتی کہ وہ ایک مکھی کا پر بنا دے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی انتہائی کمزور اور ناتواں اور بغیر کسی طاقت کے کوئی چیز نہیں ہے، اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ گئی گزرش ہے۔ تو دور میں ہمارے غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی، مسلمانوں نے بھی اللہ کا دربار چھوڑنا شروع کر دیا، اور میرے بھائیوں یہی تو وہ بیماری تھی جو ہر امت کے اندر آئی، اور اسی بیماری کو رفع کرنے کے لیے ہر پیغمبر نے اپنی زندگی کا پورا حصہ وقف کر دیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود و مشکل کشا نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادِنَا قَوْمَ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہر نبی نے اپنی امت کو یہی سبق دیا، ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی، ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے یہی مسئلہ رکھا کہ میری امت کے لوگوں، تم غیروں کے دروازوں پہ جھکنے کی بجائے تم غیروں کے سامنے جبین نیاز رکھ کر ان کی عبادت کرنے کی بجائے تم بتوں کی مورتیوں، تم درخت و حجر، تم چرند و پرند، تم شمس و قمر، تم مٹی کی ڈھیریوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کی بجائے ایک رب کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشار حاجت روا نہیں۔ یہ بات، یہ دعوت اتنی بنیادی دعوت ہے، پیغمبروں کا یہ نعرہ اتنا اہم نعرہ ہے، پیغمبروں کی تعلیم کا، تبلیغ کا مقاصد میں سے یہ مقصد اتنا اہم مقصد ہے کہ یہی تعلیم پھر سمرتی سمرتی پیغمبروں کی پوری دعوت کا نچوڑ پروردگار عالم نے ایک کلمہ میں رکھ دیا کہ ہر نبی آ کر اپنی قوم کو کلمہ سکھاتے کہ پہلے اس بات کا اقرار کر، لا الہ الا اللہ، کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، رب کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، رب کے سوا ڈوبی ہوئی کشتیوں کو کوئی کنارے لگانے والا نہیں ہے، رب کے سوا مشکلات میں، مصائب و آرام میں کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کو کلمے کا پہلا جز بنایا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں کسی پیغمبر کی محبت رکھتے، کسی پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ رکھتے، کسی پیغمبر سے، کسی رسول سے عشق کے دعوے کرتے، وہ پیغمبر سے عشق بعد میں کرے، پیغمبر سے تعلق بعد میں جوڑے، پیغمبر کے دروازے پر آ کر اپنے عشق محبت کا اظہار بعد میں کرے، پیغمبر سے تعلق جوڑنے سے پہلے رب کی توحید کا اعلان کرے، رب کی توحید کے اعلان سے پہلے غیروں سے تعلق توڑنے کا اعلان کرے۔ یہ نہیں کہا میرے بھائیو، قرآن نے یہ نہیں کہا، انبیاء علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اللہ کو بھی مانو، اللہ کو، اوروں کو بھی اور اللہ کو بھی، یہاں بھی کا کوئی چکر نہیں ہے، یہاں ایک ہی بات ہے، اللہ ہی کو مانو، اللہ، اور اتنا بھی نہیں کہ اللہ ہی کو مانو، اسی پر بس نہیں، بلکہ فرمایا کہ پہلے غیروں سے تعلق توڑ، پہلے غیروں سے رشتہ توڑ، غیروں سے ناطے توڑ، غیروں کی محبت دل سے نکال، غیروں کے دروازے سے اپنی پیشانی کو اٹھا، غیروں کے دروازے پہ لات مار، رب کے علاوہ جو خدائی کے دعوے دار ہیں پہلے ان پہ لعنت کر، پہلے ان سے نفرت کا اظہار کر، پہلے بیداری کا اظہار کر، لا الہ پہلے کہ الا اللہ بعد میں آئے گا، لا الہ پہلے کہ، لا الہ کیا مطلب، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، سپاہ صحابہ کے ساتھیوں بڑا عرصہ ہو گیا، کچھ توحید کی بات بھی کر لیں، کچھ توحید کی بات بھی، خدا کی قسم صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے اور باعث نجات ہے، پیغمبر کے عشق کے علاوہ تو کوئی شے نہیں ہے، جس دل میں پیغمبر کا عشق نہیں ہے، پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، پیغمبر سے تعلق کا اس دل میں جذبہ نہیں ہے، اس دل میں کوئی شے نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیز دلی آئے، اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا تو بات چلی تھی یا اللہ مدد سے، کہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، تاکہ یہ اتنا عام ہو جائے کہ غیروں سے مدد مانگنے کی ریت ختم ہو جائے، غیروں سے مدد مانگنے کی ریت ختم ہو جائے۔ لیکن کیا ہوا، اب جناب اگر کوئی آدمی اشتہار چھپواتا ہے، کاتب کہتا ہے یا اللہ مدد لکھ دوں، کہتا نا نا یہ نہیں لکھنا، کیوں، کہتا ہے یہ سپاہ صحابہ کا مونوگرام ہے، یہ سپاہ صحابہ کا مونوگرام ہے، بات سچی ہے، مسئلہ صحیح ہے، اس پر شک نہیں ہے، مگر یا اللہ مدد ہمارے پوسٹر پر، یا اللہ مدد ہمارے لٹریچر پر، یا اللہ مدد ہماری دیوار پر، یا اللہ مدد ہمارے گھر پر، یا اللہ مدد مسجد پر، یا اللہ مدد کسی اور جگہ پر، اس لیے نہیں لکھنا کہ یہ سپاہ صحابہ کا شعار ہو گیا ہے، یہ سپاہ صحابہ کا، یہ بات جس کے بارے میں نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ اگر ایک کام کوئی جماعت کرتی ہے تو دوسری جماعت وہ اچھا کام اس لیے نہیں کرتی کہ فلاں جو کر رہی ہے، فلاں جو کر رہی ہے۔ اور صحابہ کرام کا مسئلہ دیکھیں، ہر چیز بیان کریں گے لیکن عظمت صحابہ بیان نہیں کریں گے، مقام صحابہ بیان نہیں کریں گے، شان صحابہ بیان نہیں کریں گے، اصحاب رسول کے دشمنوں کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ یہ کام سپاہی صحابہ کر رہی ہے. لیکن اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ شیعت کی طرف سے, رافضیت کی طرف سے کوئی بدماشی ہو جائے, کوئی گنڈا گردی, کوئی اسلام کی توہین, کسی قسم کی کوئی بدماشی, کسی قسم کی اسلام کی کسی بنیادی مسئلے کی نفی کر دی جائے, شیعت جو کرتی چلی جائے, دنیا کے لوگ باقی شخصیت دینی جماعتیں اس لیے لبوں پہ مار لگا لیتی ہے, اس لیے خواہش ہو کر بیٹھ جاتی ہے, میدان میں اس لیے نہیں نکلتی, اس پہ احتجاج وہ میلہ اس لیے نہیں کرتی کہ سفارش شعبہ کر رہی ہے ہم نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, میں نے عرض کیا پشاور اور چنیوٹ میں شیعوں نے قرآن مجید کو آگ لگائی, شیعوں نے قرآن مجید کو آگ لگائی. اب قرآن مجید صرف سپاہ صحابہ کا ہے؟ قرآن مجید صرف سپاہ صحابہ کے لیے اترا ہے؟ سارے مسلمانوں کے لیے اترا ہے؟ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم اللہ تیرا احسان احسان عظیم سمجھتے ہیں کہ تو نے ہر باطل کے مقابلے میں, ہر کفر کے مقابلے میں, دین کے ہر دشمن کے مقابلے میں ہمیں قوت دے کر, توفیق دے کر یہ ہمیں جذبہ عطا کیے کہ ہم ہر کفر کے مقابلے میں نکلتے چلے آتے ہیں. ہم اس پر تو اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے رب کا شکر ادا کرتے ہیں, جتنا فخر کیا جائے اسے کم سمجھتے ہیں. لیکن افسوس, بڑا افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ لوگوں قرآن کو آگ لگا دی گئی, رب کی کتاب جلا کے رکھ کر دی گئی, اور رب کی کتاب پہ ڈالس کر دیا گیا, رب کی کتاب پہ جوتے رکھ دیے گئے. لیکن دنیا میں, پاکستان میں کوئی جواب بھی اس کے لیے, احتجاج کے لیے باہر نہیں آئے. میرے بھائیوں, یہ بات میں کر رہا ہوں کہ بڑا دکھ ہے اس بات پر. کہنے لگے چونکہ شیعہ نے قرآن جلایا, سپاہ صحابہ جانے. اور ویسے ایک بات ہے, اور میں آج حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں, ہماری اہل سنت والجماعت کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے سپاہ صحابہ کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے, سپاہ صحابہ کو اپنا نمائندہ سمجھ لیا ہے. نمائندہ جو بات کرے وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے. شیعہ قرآن کو آگ لگائے, سپاہ صحابہ میدان میں, شیعہ صحابہ کی گستاخی کرے, سپاہ صحابہ میدان میں, شیعہ ازواج مطہرات کو گالی دے, سپاہ صحابہ میدان میں, شیعہ گنڈہ گردی کرے, سپاہ صحابہ میدان میں, شیعہ دجل و فریب سے کام لے, سپاہ صحابہ میدان میں, شیعہ میدانوں میں آئے, سپاہ صحابہ میدان میں, شیعہ ایوانوں میں جائے, سپاہ صحابہ میدان میں. میرے بھائیو, ہر جگہ پر, ایک ایک موقع پر سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے شیعت کے مقابلے میں میدان میں اتر آئی ہے. اور کوئی جماعت شیعت کے مقابلے میں اگر نہیں آتی, اگر اور کوئی جماعت شیعت کی غنڈہ گردی کے مقابلے نہیں کرتی, کوئی اور جماعت آگے بڑھ کر شیعت کا گریبان نہیں پکڑتی, تو اسے یہ نہ سمجھا جائے کوئی اور شیعہ کے مخالف نہیں ہے, اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ باقی شیعت کی تائید کرتے ہیں, اسے یہ سمجھنے کی بجائے کہ باقی کچھ نہیں کہتے یہ سمجھ لیا جائے کہ باقی سب سپاہ صحابہ کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں. باقی سب جماعتیں سپاہ صحابہ کو اپنا, سارے سنی انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ شیعت کی بدماشی کو لگام دینا سپاہ صحابہ کا کام ہے, سپاہ صحابہ کا. میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم نے سنیت کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلا کام یہ کیا، جب چنیٹ میں قرآن مجید کو آگ لگی فوری طور پر میں وہاں پہنچا اسی دن، اور دوسرے دن پھر قرآن مجید کو آگ لگائی گئی تو سپاہ صحابہ نے مولانا منظور احمد چنیوٹی مدظل العالی کی قیادت میں وہاں پر احتجاجاً ہڑتال کی، احتجاجی جلوس نکالے، احتجاجاً مسلسل کئی جمعے اجتماعی جمعے پڑے، اور پشاور میں جب یہ سانحہ پیش آیا تو یہ سانحہ بھی سبڑوں سے آپا کے دفتر والی مسجد میں پیش آیا، اور اس کے بعد سے لے کر سپاہی صحابہ نے ایک لڑاک کے لیے بھی چین سے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، ہم پشاور میں گئے، ہم نے وزیر اعلی سرحد سے ملاقات کی، اپنے اسیران سے ملاقات کی، ڈی سی ایس پی سے ملاقات کی، ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوشش کی، اور قرآن کے دشمنوں کی گرفتاری کے لیے آج تک کوشش کر رہے ہیں، بہت سے قرآن کے دشمن قتل ہو چکے ہیں اور بہت سے قرآن کے دشمن آج بھی جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے پورے پنجاب میں احتجاجی کانفرنس کی، پہلی کانفرنس پچھلے جمعہ کو قلعہ پر ہوئی، دوسری فیصلہ رات میں، تیسری کل لاہور میں ہوئی ہے، چوتھی کانفرنس انشاءاللہ پرسوں کو راولپنڈی میں ہو رہی ہے، جب عوامی طور پر ہم احتجاج پورا کر چکے تو قرآن مقدس کا مسئلہ تھا، اب دیکھ رہے تھا کہ اسمبلی میں مسلمانوں کے نمائندے قرآن کے مسئلے پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں، سنیو سپاہی صحابہ کے کارکنوں یہ سعادت بھی اپنے ہمیں عطا کی ہے کہ میں نے اسمبلی کے فورم پر وزیر اعظم کے سامنے پشاور کا جلا قرآن پیش کر کے یہ کہہ چھوڑے کہ اگر تمہاری حکومت میں قرآن بھی محفوظ نہیں ہے بول جو پھر ہم تمہیں حکومت پہ نہیں آنے دیں گے، ہم نے اسمبلی میں میرے بھائیوں دیہاتوں اور شہروں کے ساتھیوں ایک بات سن لو، میں جس روز کامیاب ہوا تھا میری کیسٹ آج سننے، میں نے ایک وعدہ آپ سے کیا تھا، جنگ کے سنیو اور کچھ نہ ہو سکا، آپ کی نمائندگی، آپ کے جذبات و احساسات، آپ کے مسائل اور آپ کے مذہبی حقوق کے لیے میں اسمبلی میں رب سے ڈر کر اور باقی ساری دنیا کا خوف دلوں سے نکال کر آپ کی نمائندگی اس طرح کر چھوڑوں گا کہ کوئی وزیر و مشیر تو ڈر کی بات ہے، وقت کا وزیر اعظم بھی آئے گا ٹکرا جاؤں گا لیکن موقف سے دستبردار نہیں ہوں گا، اور پھر رب نے یہ موقع دیا، دیا یا نہیں دیا، 3 اگست کو اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، وزیر اعظم آ بیٹھے پہلی مرتبہ، ایک روز پہلے آئے تھے، جس روز بجٹ پیش ہوا ہے وزیر اعظم موجود ہے، اسمبلی بھری ہوئی ہے، بات چل رہی تھی، چلتے چلتے اچانک سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ مولانا اعظم طارق تحریک استحقاق پیش کریں، تحریک استحقاق، میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پہلے ظلم و ستم ہوتا تھا ہم تھانے میں رہتے تھے، پہلے زیادتی ہوتی تھی हम डीएसपी के जूते उठाते थे, पहले जाती होती थी हम एसपी को सलाम करते थे, और पहले जुल्म जाती होती थी शहर से बात पता नहीं होता था, लेकिन अब जुल्म जाती होगी, अब गैर कानूनी तौर पर हमें दबाने की, हम पे जुल्म के पहाड़ तोड़ने की कोशिश की जाएगी, हम असेंबली में चिल्लाएंगे, मैंने कहा था असेंबली की कार्रवाई रोक कर रख देंगे। चुनाचे आप और बातों की तरफ मत जाएं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ, लेकिन ये बतलाओ कि जब जंग में बच्चियों पे जुल्म हुआ, बच्चियों को सिगरेटों से जलाया गया, जब जुल्म ज्यादती हुई, तो मैंने असेंबली में इस पर एहतजाज किया या नहीं किया? मेरे भाइयों, ये एक ऑपरेशन के नाम से 1300 आदमी गिरफ्तार, 855 जेल में बंद, सबको बाहर पुलिस से मरवाया गया, जेल में मुजरिमों से पिटवाया गया, मैं इनकी तस्वीरें लेकर, वीडियो लेकर सदर वजीर दाखला, वजीर दाखला के अलावा मैंने बाकी वज़रा के साथ साथ वजीर आला तमाम बाला इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन तहरीक इस्तेकाक थी, तहरीक इस्तेकाक का मतलब होते कि मिंबर कौमी असेंबली की जात पर, उसकी इज्जत आबरू पर हमला हो। मैंने उसने बतलाया कि जहां जंग की अवाम पे जुल्म हुए, जहां जंग की अवाम पर जाती हुई है, जहां 50 लाख का सामान लूटा गया है, जहां छोटे बड़े बूढ़ों को मारा गया है, जहां बहनों और माओ की इज्जत को तबाह किया गया है, वही गुंडा पुलिस मेरे घर में दाखिल हुई, उसने घर का कुंडा तोड़ा, वो मच्छरा के निवास में जूतों शराब दाखिल हुई, वो मेरे बस्तर में जाकर तो मुंतकिब हुई। ये मेरा इश्तेकाक मजरूह हुआ था, जिस पर कौमी असेंबली के मेंबर ने मुझे एहतजाज करने के लिए दावत दी। चुनाचे जब उन्होंने दावत दी, वो पूरी की पूरी तहरीर लाई गई, मैंने खड़े होकर पढ़कर सुनाई कि ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ, ये ज्यादती हुई। सुनने वाला कौन है? वजीर आजम पाकिस्तान। सुनने वाला कौन है? वजीर दाखला, वजीर खारजा, वजीर मजबी उमूर, वजीर पेट्रोलियम, सब वजीर सुन रहे हैं, पूरी हुकूमत सुन रही है, अपने भी सुन रहे हैं, बेगाने भी सुन रहे हैं, मुस्लिम लीग भी सुन रही है, पीपी भी सुन रही है। जब मैंने कहा कि ये गुंडागर्दी की, मस्जिद में दाखिल हुए, पूरी असेंबली में नारे लगे शेम शेम शेम, बेगैरती बेगैरती, जुल्म जुल्म, डूब मरो डूब मरो, ये एक डूब मरना। और मैं आज भी कहता हूं, सिपाही सहाबा का बुरा कहने वालों, सिपाही सहाबा के लिए आए दिन मंसूबे बनाने वालों, तुम ये समझते थे कि ये बात क्या से बाहर नहीं निकलेगी? जो नारा हम यहां लगाते हैं रब के फजल से, यही नारा अगर ये नहीं तो और लोग जरूर लगाते हैं। चुनाचे जब मैंने ये तहरीर पढ़ी, उस पर वजीर ने स्पीकर ने कहा आप कुछ कहेंगे? मैंने कहा जी मैं मुख्तसर कहना चाहता हूं, इंसाफ मिलना चाहिए, ज्यादती का इर्तकाब करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। तो उसने कहा वजीर दाखला साहब जवाब दें। वजीर दाखला अल्लाह का कितना एहसान है, जुल्म जंग की जमीन पर हो, जवाब वजीर दाखला दे। जवाब इतने एसएचओ नहीं जवाब दिता हों, सिपाही नहीं पूछता, सिपाही ऐ क्यों किया? कहने तुम कौन पूछने वाले हो? साड़ी मर्जी है, असी जो चाहिए करिए, जो चाहे करने के दिन गुजर गए, करोगे तुम जवाब तुम्हारे बड़े देंगे, गरेबान उनके पकड़ेंगे, सच तुम पे पड़ेगी, जवाब दो। कहने लगा स्पीकर साहब, मैंने पहले भी यहां एक बड़े अफसर हैं हमारे जिला के, کہنے لگے آپ نے تحریک استحقاق بھیجی ہے، آپ بتائیں آپ اس پہ زور دیں گے؟ میں نے کہا یہی مسئلہ ختم کر لو، جو ظلم کیا معافی مانگ لو، جو نقصان کیا واپس عوام کو دے دو، جو نجائز گرفتاریاں رہا کرو، آئندہ سے یقین دلاؤ کہ زیادتی نہیں ہوگی، چلو ہم وہاں بات کرتے نہیں، ہمیں بلا وجہ وہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے اگر آپ سختی کریں گے ہم بھی سخت قسم کی یہاں سے آپ کے مقابلے میں جواب بھیج دیں۔ تو میں نے کہا جناب محترم آپ کچھ بھیج دیں، اللہ کے فضل سے اسمبلی میں آپ کے وزیروں میں جرت نہیں ہے کہ وہ میرے مقابلے میں اپنا موقف پیش کر سکے، آپ جو مرضی لکھ دیں۔ میرے بھائیوں بہت کچھ لکھ کر دیا گیا۔ وہ کہنے لگا جناب یہ 20 اپریل کو، یہ 20 جون کو جو ریٹ ہوا، اس وقت وہاں مسجد حق نواز شہید میں دہشت گرد تھے، وہاں سے پولیس پہ گولیاں چلائیں گئی، وہ تقریب کار تھے، پولیس ان کو پکڑنے گئی تھی، ان تقریب کاروں کو لینے گئی تھی، مولانا کا گھر تو بڑا مشہور ہے، پولیس داخل نہیں ہوئی، مسجد سب کو معلوم ہے، پولیس جوتوں سمات کیسے جا سکتی ہے، دفتر میں پولیس نہیں گئی، یہ مولانا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ جب اس نے کہا میں نے کہا ہوش منہ سنبھال کر بات کیجئے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، عام آدمی پہ الزام نہیں ہے، آپ پہلی بات یہ بتلاؤ کہ اس روز پولیس نے ناکہ بندی کر کے 1300 آدمی پکڑے، میں چیلنج کرتا ہوں ایک آدمی ثابت کرو جو پولیس نے اس روز دہشت گرد پکڑا ہو۔ اس روز کوئی دہشت گرد پکڑا گیا؟ اور ایک گولی ثابت کرو جو پولیس نے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں پولیس سچی ہے، یہ وہ پولیس ہے جس نے 1300 آدمی پکڑے، 145 ایف آئی آر کاٹ دی کہ یہ لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کر رہے تھے، پکڑے گھر میں بیٹھے ہوئے، اٹھائے سوتے ہوئے، اور جھوٹ اتنا بولا جو پولیس جھوٹی ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے وہ جھوٹا الزام بھی لگا سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ جناب یہ قومی اسمبلی ہے، میرے گھر کا کنڈا نہ ٹوٹا ہو، پولیس مسجد میں جوتوں سمیت نہ آئی ہو، ٹیلی فون کی تاریں دفتر میں نہ توڑی ہوں، تو میں استعفیٰ دے دوں گا، آپ کمیٹی بنا کر تحقیق کرائیں۔ جب میں نے یہ بات کی اور کچھ اس انداز میں، کچھ اس لہجے میں کی کہ وزیر اعظم سے بیٹھا نہ گیا، وزیر اعظم سے بیٹھا نہ گیا، اس طرح اٹھے گویا کہ کسی نے کانٹا چبو دیا ہو، کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، مسئلہ جھنگ کا، زیادتی عوام پر جواب کون دے رہا ہے؟ جواب کون دے رہا ہے؟ تمہیں جواب دینا پڑے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور کچھ نہیں، نامعلوم زندگی کے کتنے دینار باقی ہیں، نامعلوم کچھ اور کام ہو یا نہ ہو، لیکن جنگ والو ایک بات ضرور کہتا ہوں، بھری قومی اسمبلی میں کوئی ایسا ممبر پیش کرو کہ جس نے اپنی عوام کے لیے جنگ لڑی ہو، اور جواب وزیر اعظم کو دینا پڑے۔ اب آپ جو چاہیں، رہی ہے میں بک جاتا ہوں، آج قیمت لگ رہی ہے، اور خدا کی قسم اتنی دے رہے ہیں کہ دوسرے ممبر 5 سال میں وہ کام نہیں کرا سکتے، جو نالیوں کے کام، جو گٹروں کا کام، جو سڑکوں کا کرا سکتا ہوں۔ بتلاؤ موقف کے لیے ڈٹا رہوں، مشن کے لیے آگے بڑھتا رہوں، تمہارے ظلم پر جواب وزیر اعظم سے لیتا رہوں، یا تمہارے کاموں کے لیے بک جاؤں؟ ہاں مشن چاہیے یا نالیاں چاہیے؟ دیکھ لو، سوچ لو بھائی، کل یہ نہ کہنا، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔
کوئی لینے والا ہو، آپ کہتے ہیں کہ پورا 1.5 کروڑ نہیں ملے گا، جناب 14 کروڑ کی سوئی گیس مل چکی ہے، سوئی گیس ملی یا نہیں ملی؟ آپ کو یقین نہیں آنا اس وقت تک جب تک آئندہ جمعے کو آپ کے سامنے کیسٹ نہ آئے، جس کیسٹ میں آپ یہ سنیں گے کہ میں وزیر پٹرولیم سے کہتا ہوں، وزیر گیس سے کہتا ہوں، جناب مجھے بتلائیے جھنگ میں گیس کب آ رہی ہے؟ اس نے کہا مولانا فکر نہ کریں، اس سال کے آخر تک پہنچ جائے گی، اس سال کے آخر تک پہنچ جائے گی. اگر یہ بات، پھر میں نے کل بھی وزیر پٹرولیم سے ملا، میں نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا، ہماری عوام کچھ وہمی لوگ بھی ہیں، ہمارے ہاں کچھ ہمارے ہاں شوشے اڑانے والے بھی ہیں، کچھ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کریں کچھ نہ، پگڑی ان کے سر پر بن جائے، یہ بتلاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا آئندہ ہفتے میٹنگ کر لو، آپ کو پتا چل جائے گا کہ گیس کس طرح آ رہی ہے. میرے بھائیوں، 14 کروڑ روپے لگتا ہے سوئی گیس پر، اسی سال میں انشاءاللہ یہ سوئی گیس جھنگ کو مل جائے گی. بتلاؤ یہ سوئی گیس آپدہ لائی؟ امان اللہ وزیر اعظم کو بھی لایا، لیکن سوئی گیس نہ آ سکی. یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں یہ اللہ کے کرم سے ہوتی ہیں، یہ چاپلوسی سے کیا ضرورت ہے چاپلوسی کی؟ اپنا حق اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے، حضور جنابے والا مائی باپ میں آپ پہ قربان، آپ ہماری آنکھوں کے نور، آپ ملک کے یہ اور وہ، آپ امیر المومنین، آپ خلیفت المسلمین، ذرا تھوڑی سی مہربانی ایک گیس دے دیو. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک، اور ایک طریقہ وہ بھی ہے جو کیسٹوں میں آپ سن چکے ہیں، جو کیسٹوں میں آپ سن چکے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ جب جنے جنے وعدہ کر لیا، جب وائی وعدہ کر کے آیا ہے، یا کہو کہ دھوکہ تھا، یا جواب دو فراڈ تھا، یا بولو کہ جھوٹ بولا تھا، اگر سچ کہا تھا تو گیس دینا ہوگی. پھر آئی یا نہیں آئی؟ لیکن میں حکومت کے جھنگ کو سوئی گیس دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا، ہاں اچھی بات کا شکریہ ادا بھی کر لیں گے. ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، ہر ویلے لڑ دے ہی رہیے، ہر ویلے اور لڑ دے. اس واسطے ہیں بادشاہ، تسی غیران دے ہتھا چ پتلیاں بن کے کھیل دے ہو، لڑائی اس لیے ہے کہ تم کفر کے مہربان بن کر اہل حق سے ٹکراتے ہو. رب کعبہ کی قسم، نواز شریف، میں تیرے جوتوں کو سر کا داج بنانے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تم ملک میں اسلام نافذ کر. تو ملک میں ہمیں کوئی کسی سے مخالفت نہیں ہے، کوئی ذاتی پرخاش کسی سے نہیں ہے. چنانچہ یہی کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا ہے آپ کی دعاؤں سے، ناموس صحابہ بل، ناموس صحابہ اہل بیت بل، اس کو ترتیب دے کر، آخری شکل دے کر ہم نے جید علماء کرام، ممبران قومی اسمبلی، ججز، قانون دان، بڑے بڑے قانون کے جاننے والوں سے رابطہ کر کے اس بل کی کاپیاں ان کو دے دی ہیں، اور ان کا وعدہ ہے وہ اتوار پیر کو ہمیں واپس کر دیں گے. ججز سے، قانونی ماہرین سے، علماء کرام سے ہم نے تجاویز مانگی ہیں، اس میں کوئی علمی تشنگی ہو، کوئی شرعی نقطہ باقی ہو، کسی جگہ کوئی خامی ہو، اور کوئی قانونی طور پر رکاوٹ بننے والی چیز ہو، اسے دور کر دیجئے، یہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. دوسری جگہ وزیر مذہبی امور، وزیر داخلہ، وزیر پٹرولیم، وزیر محنت سے میں نے خود بات کی ہے، یہ بل ہم لا رہے ہیں. اس بل کا مقصد یہ ہے اصحاب رسول اہل بیت اظام کی توہین کرنے والا سزائے موت تک پہنچ جائے، اور جو اصحاب رسول کی اہل بیت اظام کی توہین پر مبنی لگتے چڑھے اسے فوراً ضبط کیا جائے تاکہ فسادات ہنگامہ آرائی کی فضا ختم ہو، ملک امن اور مستحکم کی طرف گامزن ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا ساتھ دو تو مزرا کہنے لگے ہم ساتھ دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پیغام بھیجے کہ آپ بل لائیں ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے بھی کہا ہے بل ہم کیا کرتے ہیں، پیش تم کرو پیش پاس ہم کرا دیں گے۔ اگر کریڈٹ چاہیے کریڈٹ تم پیش کر دو ہم پاس کرا دیتے ہیں، ہم تعاون کرا دیتے ہیں، کریڈٹ تمہیں چلا جائے۔ ہم کریڈٹ کے متلاشی نہیں ہیں، ہمیں تو کام چاہیے، ہمیں تو، ورنہ ہم پیش کرتے ہیں تم تعاون کر دو، اور اگر نہیں تعاون کرو گے تو یاد رکھو پھر پاکستان کی زمین پر اس بل کی مخالفت کرنے والے کے لیے جینا دوبر کر دیا جائے گا۔ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا میرے بھائیو؟ چنانچہ وزیر اعظم نے بہت دھوماندھار تقریر کی، یاد آ گیا، کھڑے ہو گئے، ہم کچل کے رکھ دیں گے، جو استعفا دینا چاہتا ہے دے دے، کیا ہو جائے گا؟ کوئی ڈر نہیں ہے، فرقہ واریت یہ ناسور ہے، یہ فلاح ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جب وزیر اعظم نے غصہ بھری تقریر کی بیٹھ گئے، سناٹا تاری تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی، خدا کی قسم اگر اس کی ویڈیو بنتی ہوتی آپ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ مولانا حق نواز شہید کا اور بڑے احسان ہیں، سب سے بڑا احسان یہ ہے اس شخص نے اللہ کے علاوہ سب کا خوف دل سے نکال دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں، جھنگوی کی تقریروں سے موت کا خوف نکل گیا، جھنگوی کی شہادت سے شہادت کی تمنا بھر آئی۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے، اب لوگ دیکھ رہے تھے ممبران گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ معذرت ہوگی، لجاجت ہوگی، منت سماجت ہوگی، انداز ڈھیلا ہوگا۔ میں نے کہا جناب وزیر اعظم کہاں ہو؟ آپ نے میری تقریر کے استعفے کو لے کر پوری تقریر جھاڑ دی، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، آپ کو انصاف ملے گا، مسجد کے تقدس کا پاس کیا جائے گا، مجھے ہفتے تمہاری اس انداز پر، مجھے افسوس ہے تمہاری اس فکر پر، تم نے میرا ساتھ دینے کی بجائے تم نے ہم پہ پابندی لگانے، ہمیں کیش کرنے کی بات کی ہے، ہمیں فرقہ پرست کہنے والے، ہمیں مذہبی سلطان کہنے والے۔ میں کیا دینا چاہتا ہوں کہ مذہب سے زیادہ عزیز کوئی شہر نہیں ہے۔ مذہب سے بڑھ کر کوئی شان نہیں۔ باقی یہی بات کہ فسادات ہنگامے وہ جناب کراتے ہیں، یہ شیعہ سنی لڑائیاں تم کراتے ہو، وہ کیسے؟ اگر تم قانون بنا دو تو مجرموں کو سزا ہم دلوانے کے لیے عدالتوں میں جائیں گے، تم نے قانون نہیں بنوایا، جناب کی صدارت میں اجلاس ہوئے، اتفاق ہوا کہ یہ قانون بن جائے، تمہیں اپنی سیاست کی فکر ہے، تمہیں صحابہ کے ناموس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور تمہیں یاد ہونا چاہیے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے تمہارا ساتھ دیا تھا، اسلام کے لیے تمہارے جلسے آواز کیے تھے، جھنڈوں سے تمہارے استقبال کیے تھے۔ او اسلام سے بے وفائی کرنے والوں، تم ہمیں تو تحفظ کیا دو گے، اور تمہارے ملک میں یہ قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ جب میں نے قرآن نکالا پوری اسمبلی کہنے لگی شیم شیم شیم۔ میرے بھائیو، اس کے بعد جو مجھ سے ہو سکتا تھا الحمدللہ میں نے کہا، لیکن پھر وزیر اعظم کو جرت نہیں ہوئی کہ جواب دیتا، پھر دوبارہ ضرورت نہیں ہوئی اور پھر سپیکر نے وزیر داخلہ سے کہا کہ جواب دو. وزیر داخلہ نے کہا جناب مجھے موقع دیں میں مولانا کو راضی کر لیتا ہوں, میں مولانا کو راضی کر لیتا ہوں, چیمبر میں آ جاؤ. میں نے کہا میں نہیں جاتا چیمبر میں, یہیں ایک کمیٹی بناؤ, اسے جھنگ بھیجو, وہ جا کر پوچھے, حقائق معلوم کرے, جو فیصلہ کمیٹی کرے گی جھنگ کی انتظامیہ کو, صوبے کی گورنمنٹ کو, وفاقی حکومت کو اس کی پابندی, وہ مجھے گناہگار بتائے, مجھے آج جیل بھیج دو. وہ کہے کہ وہاں کی پولیس نے بدماشی کی ہے, وہ کہے وہاں عوام سے زیادتی ہوئی ہے, تو پھر انصاف تمہیں دینا ہوگا انصاف. تو سپیکر نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ دو تین دن کے لیے وزیر داخلہ سے ملاقات کر لیں, اگر آپ مطمئن نہ ہوں پھر آپ دوبارہ اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ تحریک استحقاق پہ زور دیں, ہم کمیٹی قائم کر دیں گے جو اسلام آباد میں بیٹھ کر یہاں کے افسروں کو بلائے گی اور یہاں آ کر عوام سے پوچھے گی تم سے کیا ظلم ہوا ہے. میرے بھائیو اس کے بعد مسلسل وزیر داخلہ محترم چودھری صاحب آئیے تشریف لائیے, اسی وقت ہم باہر نکلے اجلاس سے تو وہ لفٹ میں بہ رہے تھے داخل ہوئے, کہنے لگے مولانا کو بلاؤ. میں نے کہا کیا حال ہے ترخاؤ صاحب, آپ ترخاؤ میل ہیں, آپ کے ترخانے میں آپ نہیں آئیں گے, اب معاملہ دو دو چار کی طرح صاف ہوگا. کہنے لگا نہیں یار اسی کا تو ترخایا. میں کہا تو ہن بھی ترخاؤنا ہے لیکن ہن مسئلہ حل ہو کے رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز. چنانچہ اس رات بھی بات ہوئی, بقول وزیر داخلہ کے صوبائی گورنمنٹ سے بات ہوئی, کل پھر میں نے بات کی, میں نے کہا میں پیر کے روز تک انتظار کر رہا ہوں, پیر کے روز تک میں دیکھتا ہوں بے گناہوں کو رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, میں دیکھتا ہوں جن کا نقصان ہوا ہے ان کا ازالہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میں دیکھتا ہوں جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کا گریبان پکڑا جاتا ہے یا نہیں جاتا. اگر کچھ نہیں ہوا یہی میدان یہی گھوڑا یہی میدان یہی پھر اسمبلی ہے پھر ہاتھ ہے پھر گریبان ہے. میرے بھائیو اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, میں ضلعی انتظامیہ کے رویہ سے بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ کو اب عوام کے ساتھ زیادتی کرنے کی بجائے عوام کے تعاون کے لیے تیار رہنا ہوگا, عوام کے تعاون کے لیے تیار رہنا ہوگا, جو کچھ ہوا اس کا ازالہ ہو کرنا ہوگا, اور جو لوگ بے گناہ گرفتار ہیں خاص طور پر شیخ محمد اشفاق, ماسٹر سعید, حافظ عبدالرحیم یا دیگر لوگ جو آج کل پکڑے گئے ہیں, یہ بے گناہ لوگ ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ضلع انتظامیہ تعاون کرتے ہوئے ان کو رہا کرے گی, اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے. میرے بھائیو انشاءاللہ العزیز آپ آگے آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے, ایک جمعہ درمیان میں گزر چکا ہے اور یہ 15 دنوں میں بڑا انقلاب بھی آ چکا ہے, بڑے بڑے لڑکے پکڑے گئے ہیں اور وہ لوگ پکڑے گئے کہ جن کو پکڑنے کے بعد الٹا لٹکایا گیا اور کہا کہ اعظم طارق کا نام لو, انہوں نے کہا کہ ہم کیسے نام لیں, وہ تو ہمیں گولی مارنے کا آرڈر کرتے تھے, وہ ہمیں جوتے مارتے تھے, وہ ہمیں پانی نہیں پلاتے تھے. کہنے لگے تم نے کبھی کوئی پیسہ دیا, انہوں نے کہا پیسہ تو دور کی بات ہے, وہ پانی بھی ہمارے ہاتھ کا نہیں پیتا تھا. چنانچہ لے دے کر ایک ہمارا بیچارہ شوقی ہے اس کو پکڑ لیا. میں نے ایک دن ڈی سی صاحب سے کہا تھا, میں کہا جس دن تسی شوقی نو پھڑ لیا تسی رونا بھی ہے تے تسی ہسنا بھی ہے. کہنے لگا کیوں, میں کہا تسی ہسنا کہ اے تحفہ ہن تائیں لکیا ہی رہا تے تسی رونا بھی 100,000 اسے اتے لانا سی. چنانچہ صحافیوں کے سامنے پیش کیا گیا, کہنے لگا جی اسی مولوی اعظم طارق دے گھروں گرفتار ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مولانا تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے سے نہیں روکتے تھے؟ کہنے لگا مولانا تو مریندے ہوں سن, مولانا مریندے ہوں سن. انہوں نے کہا پھر اسی آخر ہوں سی اے مرکز اے گھر جڑا ہے اے جماعت دے پیسے رہے اسی زبردستی داخل ہوں سی, مولانا سانو دھکے مار کے باہر کر دے سی.
میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مورا بیچارہ تیار کیا, وہ بیچارہ پاگل, مجھے تو اس پر ترس بھی آتا ہے. بچوں سے ٹافی چھینتا, کبھی کبھی کوئی جوتی اٹھا لینا. اب جناب 1,00,000 اس کا انعام لگ گیا اور وہ بہت بڑا اشتہاری مجرم. اور حالت یہ ہے, کہتے ہیں چوکی روٹی کھانی ہے, کہنا چاچا ایک دو ریٹ نہ کرائیے, دو طرح ملزم نہ پکڑائیے. کہتے ہیں کس کس کو مارا ہے, کہتا زیال اکن میں مارے, فضل اکن میں مارے, عارف سلیم میں مارے, یہ سارے میں ہی وہ قتل کیتے ہیں. میرے بھائیو, اب ہماری پولیس کو یقین آ گیا ہے کہ یہ بیچارہ مرفوع القلم بیوقوف ہے, اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہے. ورنہ کوشش یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے ملوث کیا جائے اعظم طارق کو اور کہا جائے یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہیں. میں آج کہنا چاہتا ہوں پولیس والو, تمہارا شک شبہ رفو ہو چکا ہوگا, اور تم عوام کو بھی بتلاؤ سرور تمہارے پاس ہے اور دیگر لوگ تمہارے پاس سے, انہیں عوام کے سامنے لا کر پوچھو کہ جنہوں نے عوام پہ ظلم کیا, عوام کے پیسہ چھینا, عوام کے ساتھ زیادتی کی, جس طرح میں مسجد میں کھڑے ہو کر ان کی مخالفت کرتا تھا, گرفتاری کا مطالبہ کرتا تھا, گولی مارنے کا آرڈر کرتا تھا, ان سے سوال کرو کبھی ایک پیسے کا مطالبہ کیا ہو مجھے گولی مار دو. اب تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا, اب تو تمہارے پاس ہیں. کل کوئی کہہ سکتا تھا لوگوں مجھے افسوس ہوتا ہے, خدا کی قسم افسوس اس بات پہ ہوتا ہے, یقین جانے میں نے راتوں کی نیندیں, دن کا سکون, حج کا سفر میں آپ کو نہیں بتلا سکتا. میں نے آپ حضرات کے لیے, عوام کے لیے ذمہ داری سمجھ کر, لیکن اپنی طاقت سے بڑھ کر کوشش کی ہے, اپنی طاقت سے پڑھ کر کوشش کی ہے. اور اس ہاتھ نے کبھی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا, میں نے کبھی ایک پیسے کا روادار نہیں ہوا. مجھے افسوس ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے اعظم طارق بدماشی کراتا ہے, اعظم طارق لوگوں کے گھروں کو لٹواتا ہے, اعظم طارق سرپرستی کرتا ہے. اب یہ لوگ پولیس کے پاس ہیں, تم جا کر پوچھ سکتے ہو کہ ان کے ساتھ میرا تعلق کیسا تھا. الحمدللہ ہمیں منافقت نہیں آتی, ہمیں منافقت نہیں آتی. اور کیوں کریں منافقت, کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کا احسان ہے, آپ نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, ہمارا حق ہے ہم آپ کے دکھ سکھ پر احتجاج کریں, ہم آپ کے کام آئیں. یہ میرا آپ پر احسان نہیں, یہ میرا آپ پر, یہ مجھ پر آپ کا حق ہے. لیکن اس وقت دکھ ہوتا ہے جب ایک آدمی دن رات ایک کرے, اپنی نیند چھوڑ دے, جان ہتھیلی پہ رکھ کر, کیا میں پیدل نہیں گیا, کیا میں نے موٹر سائیکلوں پر رات کو لوگوں کو گنڈوں سے نجات نہیں دلائی, کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے راتوں کو جا کر لوگوں کو سکون دلایا اور جا کر کہا بے فکر ہو کر سو جاؤ. آج حالات تمہارے سامنے ہے, مجرم حکومت پولیس کی گرفت میں ہے. آج بھی اگر میں مجرم ثابت ہو جاؤں, میرے ہاتھ کے رہے مجھے گرفتار کر لو. میرے بھائیو, حقائق بالآخر کسی نہ کسی وقت پہ سامنے آ جایا کرتے ہیں. میں کہتا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, اور آج بھی کہتا ہوں جو مجھ پہ الزام لگانا چاہتا ہے لگائے, میں جواب نہیں دوں گا, وقت جواب دے گا. میں جواب نہیں دوں گا, حالات جواب دیں گے. میں جواب نہیں دوں گا, آنے والا وقت جواب دے گا. میں جان بوجھ کر آپ کو نہیں بتلاتا. آپ جاؤ پورے ملک میں, نہ میں اپنی پارسائی بیان کرتا ہوں, نہ میں اپنا زود و تقویٰ بیان کرتا ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں شاید تمہیں اسمبلی کے ان سارے ممبروں میں مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہ ملے, غیرت مند بھی کوئی نہ ملے. یہ ہم ہی جانتے ہیں. کوئی کہتا ہے 30,000 تنخواہ ہے, کوئی کہتا ہے 15,000 تنخواہ ہے, 8,000 MMA کی تنخواہ ہے, 4,000 تو صرف ٹیلی فون کا ہے, 2,500 گن مینوں کی تنخواہ ہے, 1500 میں اگر آپ گزارا کرتے ہو تو میں بھی 1500 میں گزارا کرتا ہوں. اس لیے میں نے چند باتیں ایسے پر سبیل تذکرہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. بہت لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اب مجرموں کی گرفتاری کے بعد حقائق آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تمام تر کوشش تھی اور اب بھی حکومت کی کوشش ہے کہ ناموس صحابہ بل کے پیش کرنے سے پہلے پہلے کوئی الزام لگا کر, کوئی تہمت لگا کر, کسی قسم کا کوئی جرم ثابت کر کے اسے پکڑ لیا جائے. لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں, آج تک تو رب کا
فضل ہے، احسان ہے، تم مجھے کسی خیانت میں مرتکب نہیں کر سکتے، اللہ کا فضل رہا آئندہ بھی موقع نہیں ملے گا،
آئندہ بھی موقع۔ اس لیے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی ضلع انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، ظلم تم کرتے ہو، تمہارے متحد کرتے ہیں اور حال حال ہم وہاں کرتے ہیں، جواب تمہارے بڑوں کو دینا پڑتا ہے، آپ ظلم کا ہاتھ روکیں۔ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، بیٹھیے، ابھی میں نے تقریر تو ابھی میری باقی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج جمعہ کے اس اجتماع کی وساطت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جمعہ کے اس اجتماع سے، اس اجتماع کی وساطت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ پولیس جس طرح گرفتاریاں کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ اشتہاری مجرم جو سنی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ وہ مجرم ہیں، میں بے گناہ نہیں کہتا، وہ مجرم ہیں، وہ قاتل صحیح، وہ ڈاکو صحیح، لیکن وہ سنی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن میرا مطالبہ ہے اور میرا سوال بھی ہے کہ یہ بتلاؤ مولانا مختار کے قاتل، یہ بتلاؤ پانچ لواح کے قاتل، یہ بتلاؤ کہ سیف پلاٹون کی مسجد عثمانیہ کے قاتل، وہ اب تک تمہاری گرفت میں کیوں نہیں آئے؟ ہمیں وہ بھی مجرم ہو، ہمیں وہ قاتل چاہیے، ہمیں وہ مجرم چاہیے، ہمیں مولانا مختار کے قاتلوں کی گرفتاری کے بعد سازش چاہیے، ہمیں میاں اقبال کا قاتل چاہیے، پانچ علماء کے قاتل چاہیے، مولانا حق نواز مولانا اسحاق قاسمی کے قتل کی سازش چاہیے، اور سیٹلا ٹاؤن کے بے گناہ نمازیوں کا خون بہانے والے قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے، قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے، انتظامیہ کو ثبوت دینا چاہیے اپنی غیر جانبداری کا، اور جلد سے جلد قاتل گرفتار کر کے عوام کے سامنے لائے جائیں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ تم غیر جانبدارانہ طریقے سے مجرموں کو گرفتار کر رہے ہو، ورنہ ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ یک طرفہ ٹریفک چلائی جا رہی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، شاید یہ ملزم گرفتار نہ ہوتے اگر میں نے جمعہ میں اعلان نہ کیا ہوتا کہ ان کی گرفتاری کے لیے عوام تعاون کرے، میں نے عوام سے مطالبہ کیا اور یہ عوام کے تعاون سے گرفتار ہوئے ہیں، عوام کے تعاون سے گرفتار ہوئے ہیں، ورنہ نہ کسی کو علم غیب ہے، نہ کسی کو خواب آتا ہے، عوام کو جب کہہ دیا گیا تعاون کرو پکڑوا دو۔ اور میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جو غلط ذہنیت رکھتے ہیں، جو غلط سوچ رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں لوٹ مارنے کا کوئی جذبہ انگڑائی لے رہا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں تم اپنی اس آفیر سے باز آ جاؤ، توبہ کر کے اصحاب اصول کی عزت کے لیے میدان میں نکل آؤ، اور اگر کوئی گڑبڑ کرو گے جماعت سر سے سایہ اٹھائے گی، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، بچانے والا۔ اور آج سے بھی کہتا ہوں، کوئی مجرم رات کی تاریکی میں تنگ کرے، کوئی پیسہ مانگے، کوئی پریشان کرے، کسی میں روم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتلائیے، رات کی تاریکیوں میں بتلائیے، یہاں ہوں گا، آپ کے پاس چل کر آؤں گا، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا۔